بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه سمرویه، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام اور سلام کہو، علی من عرفت جس کو تم جانتے ہو، ومن لم تعرف اور جن کو تم نہیں جانتے. یہ مبارک حدیث جس کو اللہ عز وجل کے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان اطہر سے جو کلمات نکالے ہیں، دیکھنے میں تو ایک لائن کی حدیث ہے لیکن بہت ہی جامع حدیث ہے. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا اختصار کے ساتھ تعارف پچھلی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ہم نے بیان کیا تھا. اس حدیث کی سند کچھ یوں ہے: قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. اس حديث كمتن: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حدیث کے متعلق چوتھا پہلو حدیث کو یاد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے: نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا. اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی چیز سنتا ہے. سمع منا حدیثا، جو ایک حدیث سنتا ہے. سمع مقالتی، جو ایک بات سنتا ہے. فوعاها، اور پھر اسے وہ یاد کرتا ہے. وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، और फिर सही सही उसको आगे पहुंचा देता है, दुनिया में भी अल्लाह जुल्जलाल उसे शादाबी और तरोताजगी से नवाजे और कयामत के दिन भी उसका चेहरा रोशन होगा। हदीस का पांचवा पहलू, हदीस का तर्जुमा। أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بشك ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا أي الإسلام خير، کون سا اسلام بہتر ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، تو کھانا کھلائے، وتقرأ السلام، اور تو سلام کہے، على من عرفت، جس کو تم پہچانتے ہو، ومن لم تعرف، اور جس کو تم پہچانتے نہیں ہو۔ حدیث کا چھٹا پہلو، حدیث کا مفہوم۔ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جمع فی الحدیث بین اطعام الطعام و افشاء السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں دو چیزوں کو جمع کیا ہے، کھانا کھلانا اور سلام کہنا۔ تو گویا قولی احسان اور فعلی احسان کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے حدیث میں جمع کیا ہے، اور یہ احسان کی خوبصورت شکل ہے، یہ اکمل ترین احسان ہے کہ انسان قولی احسان بھی کرے اور فعلی احسان بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ کرے۔ اور اگر انسان فرائض کی پابندی اور واجبات کو پورا کرنے کے بعد قولی اور فعلی احسان کو اختیار کرتا ہے، تو یہی وہ شخص ہے جو درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور اللہ عز و جلال اس کو یہ درجہ نصیب بھی فرماتے ہیں۔ اس حدیث کا ساتواں پہلو، کسی بھی حدیث میں اس حدیث کا سبب ورود موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کا حکم، هذا الحديث متفق على صحته لوروده في الصحيحين، یہ حدیث متفق علیہ، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کا نواں پہلو، حدیث کے مسائل، فوائد و ثمرات، اس کو ہم حسب سابق دسویں پوائنٹ کے بعد نکل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث کن کتابوں میں موجود ہے؟ حدیث کی تخریج، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن النسائی الکبرى، سنن ابی داود، الادب المفرد، ابن حبان، شعب الایمان، امام بیہقی کی کتاب ہے، اور الاداب، یہ بھی امام بیہقی کی کتاب ہے، اور سنن النسائی۔ یہ حدیث دس کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک کلام، جو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا وہ بے مثال نسخہ ترتیب دیا ہے، اس سے معاشرے کے اندر رشتہ داروں کے اندر، مسلمانوں کے اندر تعلق اور خونی رشتہ ہو، یا اللہ حضرت جلال کی رضا کے لیے کوئی تعلق ہو، اس کو مضبوط کرنے کا ایک آسان طریقہ صحابہ کرام کو بیان کیا ہے، اور اس میں پہلا حصہ یہ ہے تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا. اللہ عز و جلال نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. نیک لوگوں کی علامت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا جہاں یہ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کی ترغیب ہے، اور آپ نے بہترین اسلام کس کو دلیل قرار دیا ہے، وہاں یہ بہت سارے فوائد و ثمرات کا سبب بھی ہے. کھانا کھلانے کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلی فضیلت، جس شخص کو اللہ یہ شعور عطا کر دے کہ میں نے لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا ہے، یہ شعور اصل میں اللہ ذوالجلال کے حکم کی تعمیل ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ، قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. تو اللہ ذوالجلال کے حکم کی تعمیل یہ انسان کی سعادت کی نشانی ہے، بلکہ یہ صرف اللہ ذوالجلال کے حکم کی تعمیل نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی تعمیل ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، افشو السلام، سلام کو عام کرو، واطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وکونوا اخوانا کما امرکم اللہ، اور بھائی بھائی بن جاؤ جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. تو گویا خوبصورت بھائی چارہ اور اخوت کا کمال ان دو چیزوں کے ذریعے ہے، سلام کو عام کرنا اور رب کی رضا کے لیے کھانا کھلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو یہ تیسرا بہت بڑا انعام نقل کیا ہے کہ یہ بہترین اسلام کی دلیل ہے. اسلام کا دعویٰ اپنی جگہ، اور اس دعوے کے مطابق دلیل عملی پیش کرنا، یہ اصل اسلام کی وہ اٹھان ہے، وہ بلندی ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تطعم الطعام. بہترین اسلام اس شخص کے پاس ہے جس کی یہ خواہش ہو، یہ تڑپ ہو، یہ ذوق ہو، یہ شوق ہو کہ میں نے اپنے اسلام کو احسان کے درجے پہ لے کے جانا ہے، اس کے لیے اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے میں نے کھانا بھی کھلانا ہے اور سلام کو بھی عام کرنا ہے. چوتھا اس کا فائدہ، اللہ ذوالجلال نے اصحاب الیمین کا جب تذکرہ کیا ہے تو ان کی نشانی ایک بیان کی ہے کہ اصحاب الیمین جو جنت میں دائیں جانب ہوں گے، اور جنت کے حقدار ہوں گے ان کی صفات کون سی ہیں. وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. اور ساتھ یہ فرمایا ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه. آپ کو کیا معلوم کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ یہ گھاٹی یہ ہے گردن کو آزاد کرانا, بھوک والے دن میں کسی رشتہ دار کو, کسی یتیم کو, کسی خاک نشین کو, کسی مسکین کو کھانا کھلانا. پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کرنے کی تلقین کرے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب الیمین ہیں, دائیں ہاتھ والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچواں اس کا فائدہ بیان کیا ہے, ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے میدان میں سب سے افضل ہوں. صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم من اطعم الطعام, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو رب کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا اس کا فائدہ یہ بیان کیا ہے جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں, اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے. بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام. ہر شخص کی یہ تمنا ہے, یہ خواہش ہے, اسے اللہ عز و جلال حج کا موقع عطا فرمائے, اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ عز و جلال آپ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. لیکن ان دو پہلوؤں کو کبھی انسان کو بھولنا نہیں چاہیے. پہلا پہلو جو شخص باوضو ہو کے مسجد کی طرف آتا ہے, لا یرید فیہ الا لیتعلم خیرا او یعلمہ, وہ صرف مسجد میں دین سیکھنے یا سکھانے آتا ہے, یہ نیت کر کے کوئی مسجد میں آ جائے, فاجره کاجر الحاج تاما حجته, اللہ عز و جلال اس کو مکمل حج کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں. اس حدیث کو دیکھا جائے تو انسان روزانہ پانچ حج کر سکتا ہے. کس اعتبار سے؟ اجر کے اعتبار سے. اور ایک ہفتے کے 35 حج اور ایک مہینے کے 150 حج کا اجر و ثواب انسان لے سکتا ہے جب اس کا مزاج دینی بن جائے, جب اس کے مزاج میں اخلاص آ جائے اور وہ اللہ عز الجلال کی رضا تلاش کرتے ہوئے باوضو ہو, مسجد میں آئے اور یہ نیت کر کے آئے کہ میں نے دین سیکھنا ہے یا سکھانا ہے. اور دوسرا پہلو جو ابھی آپ نے سنا, بر الحج, حج جیسی نیکی اور حج کی نیکی اللہ عز وجل اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں. اطعام الطعام وطیب الکلام, جس کی گفتگو عمدہ ہو جائے اور وہ لوگوں کو کھانا کھلائے, اللہ عز وجل اس عمدہ گفتگو اور رب کی رضا کے لیے کھانا کھلانے کی وجہ سے اسے حج کی نیکی نصیب فرما دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتواں پہلو یہ بیان کیا ہے کہ بسا اوقات انسان چند لقمے کسی کو کھلا دیتا ہے ان لقموں کو اللہ عز و جلال اتنا پسند کرتے ہیں، جن لقموں کی اتنی پرورش کرتے ہیں، اتنا ان لقموں کا اجر بڑھا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اجر عظیم کی شکل میں اس کے نام اعمال میں آ جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح ابن حبان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یربی لاحدکم التمرہ واللقمہ كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى يكون مثل أحد۔ اللہ رب العزت تمہاری اس کھجور کو جو تم نے اللہ کی راہ میں دی، اللہ کی رضا کے لیے دی، اور اس لقمے کو جو تم نے کسی کو کھلا دیا، اس طرح پالتے ہیں جس طرح تم اپنے تم میں سے کوئی ایک اونٹ یا گائے کے بچے کو پالتا ہے یا گھوڑی کی بچی کو پالتا ہے، اللہ عز و جلال اتنا اس کو بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا وہ کھجور اور ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اور اسے اللہ عز و جلال بطور نیکی نام اعمال میں شامل کر دیں گے۔ اس لیے تو سلف کہتے تھے کوئی ایسا دانہ نہیں جس کا وزن احد پہاڑ جتنا ہو، وہ صرف صدقے کا ایک دانہ ہے۔ کھجور کا کتنا وزن ہے اور احد پہاڑ کا حجم کتنا ہے؟ ایک لقمے کی کتنی قیمت ہے اور احد پہاڑ جتنی وزنی نیکی انسان کے نام اعمال میں شامل ہو جائے، اس سے بڑی سعادت اور کامیابی کیا ہے؟ اللہ عز و جلال ہمیں اس بات کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آٹھواں فائدہ، درجات کی بلندی جہاں اللہ عز و جلال نے بہت سارے کاموں کے ساتھ رکھی ہے، اپنے درجات کو انسان بلند کرنا چاہے تو اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری اور مبارک روایت ہے۔ اس روایت میں صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورہ، اللہ عز الجلال مجھے خواب میں میرے پاس آئے، ایک خوبصورت شکل میں جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ فقال یا محمد، تو اللہ عز و جلال نے خواب میں مجھے کہا، اے محمد، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلى، آپ کو علم ہے کہ فرشتے کس بات میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا میرے علم میں تو نہیں۔ فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدييي، تو خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جلال نے اپنا مبارک ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا جس کی ٹھنڈک مجھے سینے میں محسوس ہوئی۔ پھر اللہ عز و جلال نے کچھ باتیں اپنے پیغمبر کو بتائیں، ان باتوں میں ایک بات یہ ہے، والدرجات، درجات کی بلندی کیسے ہوگی؟ افشاء السلام، سلام کو عام کرنے سے، وإطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانے سے، والصلاة باللیل، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھنا. تو سلام کو عام کرنا اور کھانا کھلانا اور تہجد پڑھنا یہ انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے. نومی فضیلت, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ رہنمائی دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ افضل ترین عمل میں کرنے والا بن جاؤں, تو وہ عمل کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ روایت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, اور سلسلہ صحیحہ اور صحیح الترغیب والترہیب کی یہ روایت ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کون سے اعمال زیادہ فضیلت والے ہیں. قال ادخالک السرور علی مؤمن, کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دینا یہ افضل ترین عمل ہے. کیسے خوشی پیدا ہوگی؟ اشبعت جوعت, کسی مومن کی بھوک ختم کر دینا. او سترت عورت, یا اس کی کمی کوتاہی پہ پردہ پوشی کرنا. او قضیت له حاجتا, یا اس کی جائز حاجت اور ضرورت کو پورا کرنا. تو افضل ترین اعمال میں سے پہلا عمل آپ کسی کو کھانا کھلائیں, آپ کسی کی پردہ پوشی کریں اور آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں. ذاتی امور میں ہمیشہ پردہ پوشی کرنی چاہیے. من ستر مسلما ستره الله یوم القیامہ, جو دنیا میں کسی کے ذاتی معاملات پہ پردہ پوشی کرتا ہے, اللہ عز وجل قیامت کے دن یجعلہ تحت کنفہ, اس کو چھپا کے پوچھیں گے لوگوں سے یہ تم نے گناہ کیے, اقرار کرے گا. بلکہ اللہ عز وجل پوچھیں گے اظلمک عبدی, میرے بندے بتاؤ میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا, غلط تو نہیں لکھا؟ بندہ کہے گا نہیں سچ لکھا ہے. تو اللہ عز وجل فرمائیں گے تم مانتے ہو نا تم نے گناہ کیے؟ مانتا ہوں. جاؤ چپکے سے جنت چلے جاؤ, کوئی نہیں دیکھ رہا, یہ اس کا بدلہ ہے. تم نے بھی پردہ ڈالا, آج میں چھپا کے تمہیں جنت بھجوا رہا ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا, جنت چلے جاؤ. گرین چینل سے جب وہ جنت میں جائے گا کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن کاش کسی کو یاد رہے. اللہ عز وجل نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کتنے مبارک کلمات نکلوائے ہیں. دسویں فضیلت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن سوال کیا گیا کہ محبوب ترین اعمال کون سے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں, جو اللہ کو بڑے ہی پیارے لگتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہے, اور یہ صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب اعمال اور محبوب لوگوں دونوں کے متعلق بتایا. آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم, سب سے پیارے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع دیتے ہیں, خیر خواہ, ہمدردیاں اور خیر خواہیاں یہ ان کا شعار ہے, نفع مند انسان ہے. واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم, اور سب سے پسندیدہ اور پیارے اعمال اللہ کے نزدیک یہ ہیں جن میں پہلا عمل کسی مسلمان کو خوش کر دینا. او تکشف عنه کربہ, یا اس کی تکلیف کو دور کر دینا. او تقضی عنہ دینا, یا اس کا قرض اتار دینا. او تطرد عنہ جوعا, یا اس کی بھوک کو دور کر دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ پانچواں عمل بتایا, وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ, میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں اس کی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے, یہ عمل ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بھی مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے. تو پانچ کام اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے جو اللہ کو بہت پسند ہے. خوش کرنا کسی مسلمان کو, کسی کی تکلیف کو دور کرنا, کسی کا قرض اتار دینا, اور کسی کو کھانا کھلا دینا, اور پانچواں جائز مدد جائز ضرورت کے لیے کسی کے ساتھ چل کے جانا. ایک مہینہ اعتکاف اللہ کے رسول بیٹھے, اور بیٹھے بھی مسجد نبوی میں, اور لیلۃ القدر بھی اس میں ہو, اس سے زیادہ پیارا عمل اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں کسی کی خیر خواہی کروں یا میں کسی کی ہمدردی کے لیے اس کے ساتھ جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری حصے میں فرمایا, وَمَنْ كَفَّ غَضَبَ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, اس شخص کو غصہ آیا وہ غصے کو نافذ بھی کر سکتا ہے, بدلہ لے سکتا ہے. جو شخص اپنے غصے کو روک لیتا ہے اللہ عز الجلال اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور جو شخص اپنا غصہ نکال سکتا ہے لیکن ایسی جگہ پہ بھی اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے, اللہ عز وجل اس کے دل کو جنت کی امید سے بھر دیں گے. وَمَنْ نَشَى مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ, جو کسی بھائی کے ساتھ جائے اس کی رہنمائی کرے, اس کا کام کروا دے, اللہ عز و جلال کا وعدہ ہے جس دن دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کو جنت میں اس کے پاؤں کو جمع دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کی گیارہویں جو فضیلت بیان کی ہے کہ یہ جنت جانے کا ایک سبب ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت بھی جامع ترمذی اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعبد الرحمن, تم عبادت کرو صرف رب رحمان کی, واطعم الطعام, لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, وافش السلام, اور سلام کو عام کیا کرو, تدخل الجنة بسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. بارہویں فضیلت, یہ جنت میں جانے کا صرف سبب نہیں, یہ کام کرنے سے تو جنت واجب ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ روایت بھی سلسلہ صحیحہ اور صحیح الترغیب والترہیب میں ہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اخبرنی بشیئ یوجب لی الجنہ, مجھے ایسی چیز کی خبر دیجئے جو میرے لیے جنت کو واجب قرار دے دے, ایسا کام ایسا عمل جس کے ذریعے دلوں میں ڈال دیتے ہیں, واجب کر دیتے ہیں. اس لیے یحییٰ بن معین کو جب ایک انسان نے گالی دی تو وہاں میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے، وہ گالی سن کے بھی مسکرانے لگے. ساتھ بیٹھا ہوا شخص کہہ رہا ہے زبان اور جاہل کی زبان میں فرق ہے. دیندار جو ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے یہ حساب ہونا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے، یہ کل قیامت کا مجھے پڑھنا پڑے گا. وہ گالی نہیں دیتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ جنت کے بالا خانے اور کرسٹل کے گھر ان لوگوں کے لیے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، گفتگو ان کی نرم ہوتی ہے، اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں. اسی اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں جہاں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور توک پہنائے جائیں گے، کڑیاں لگائی جائیں گی، ان کا گناہ کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. اللہ عز و جلال فرمائیں گے ان کو پکڑو، ان کو توک پہنا کر جہنم میں داخل کر دو، 70 ہاتھ لمبی زنجیر ان کے منہ سے داخل کی جائے گی اور پشت سے نکالی جائے گی، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. گناہ کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے اللہ رب العزت پر ان کا ایمان نہیں تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے تھے. تو کھانا کھلانا، تو تطعم الطعام، جہاں بہترین اسلام کی دلیل ہے وہاں اتنے ڈھیر سارے فضائل اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں، دنیا کے اندر ایک نہیں دسیوں نظام موجود ہیں، لیکن نظام وہی اللہ کو پیارا لگتا ہے جو سنت کے مطابق ترتیب پائے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اتھر سے ایک بات کہہ دی جس کا میں وزن نہیں کر سکتا. فرمایا، لا خیر فی من لا یضیف، جو شخص مہمان نواز نہیں اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں. جو مہمان نواز نہیں ہے وہ خیر کے ہر پہلو سے محروم ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس شخص کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. مہمان کی عزت کیسے ہوتی ہے؟ اختصار کے ساتھ تین باتیں لکھ لیجئے. مہمان کی سب سے پہلی عزت یہ ہے کہ مہمان کے عبادت کا خیال کیا جائے. آپ کے گھر میں آ گیا مہمان تو سب سے پہلے نماز کے اوقات، قبلے کی ڈائریکشن اور اس کی نماز، اور وضو کا اہتمام کیجئے، سب سے پہلی عزت یہ ہے. دوسری عزت یہ ہے کہ اس کے آرام کا خیال کیا جائے اور اس کو بلا وجہ اس بات پہ مجبور نہ کیا جائے کہ وہ رات دیر تک آپ کے ساتھ باتیں کریں، خواہ وہ تھکا ہوا ہے یا بیمار ہے، یہ اکرام نہیں ہے. اور تیسرا اکرام یہ ہے کہ آپ اس کو جو اللہ نے توفیق دی ہے کھانے پینے کے لیے، رب کی رضا کے لیے پیش کریں اور حلال لقمہ اس کے سامنے رکھیں اور اس پر بھی اسے مجبور نہ کریں. آپ کہیں گے یہ کیا حدیث کہتی ہے، لا تکرہوا مرضاکم علی الدواء، مریض کو دوائی پر مجبور نہ کرو. ہمارے کچھ محترم ڈاکٹر صاحبان بھی بیٹھے ہوں گے، کہیں گے یہ تو آپ نے لوگوں کو عجیب بات کہہ دی، یہ تو دوائی کھائیں گے نہیں. مقصود کیا ہے کہ ایک مریض، دوائی اس کی ضرورت ہے، لیکن اس طرح فورس کر کے اس پہ ظلم کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں. حالانکہ دوائی اس کی ضرورت ہے لیکن فرمایا اس کو مجبور نہ کرو. اگر بیمار کو مجبور نہیں کیا جا سکتا جبکہ دوائی اس کی مجبوری ہے، تو صحت مند کو زبردستی کھلا کے بیمار کرنا جائز ہے؟ نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر میزبان آپ کے سامنے کوئی چیز لے آتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، خود بھی تم طلب نہ کرو اور مختلف قسم کی فرمائشیں نہ رکھو کہ اچھا یہ چیز نہیں ہے، اچھا یہ تو منگوا دو. یہ بھی ادب کے خلاف ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اور آپ کا معمول مبارک کیا تھا، کان اذا اشتهاه اکل واذا کرهه ترک. آپ کو اچھا لگتا تو آپ کھا لیتے، آپ کو جو کھانا پسند نہ ہوتا آپ چھوڑ دیتے، کبھی عیب نہیں نکالا. اور یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بعض حلال کھانے بھی اگر کسی کی تبا نہیں مانتی تو آپ مجبور نہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضب رکھی گئی، جس کو آج گو کا ترجمہ بھی کرتے ہیں پاکستان میں اور جھینگے کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، آپ نے نہیں کھایا. پوچھا، احرام یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ حرام ہے؟ قال لا، حلال ہے، حرام نہیں ہے. لیکن انا اعاف، میں نہیں کھانا چاہتا. آپ نے نہیں کھایا. خرگوش حلال ہے، خرگوش کی رانیں آپ کے سامنے روسٹ کر کے رکھی گئی، آپ نے نہیں کھائی. یہ حرام ہے؟ نہیں، حلال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکس ویجیٹیبلز لائی گئیں، جیسے آج کل بھی ایک ٹرینڈ بنا ہے، اور جب وہاں اوپر سے ڈھکنا اتارا گیا تو آپ کو سمیل اچھی نہیں لگی، آپ نے نہیں کھائی. سبزیاں حلال ہیں. تو کسی کو اس بات پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ ہم نے آج پکا لیا ہے اور اگر آپ نے نہ کھایا تو ہو سکتا ہے ہماری پٹائی ہو جائے. اپنی پٹائی سے بچنے کے لیے دوسرے کی پٹائی نہیں کرنی چاہیے. اور مجھے امید واثق ہے کہ مسلمان اتنے بھی کمزور نہیں کہ وہ فوری طور پہ اس انتہا تک ہی چلے جائیں کہ وہ نیک اور صالحہ عورتیں جنہوں نے کھانا رب کی رضا کے لیے پکایا ہو، اگر کو نہ کھائے تو پٹائی پہ ہی اتر آئیں، اس سے کم درجے پہ ان کے پاس علاج ہی نہ ہو، یہی علاج نہ اس کو سنبھالنے کل کھا لے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں یہ بات آئی ہے تو یہ زندگی کا ایک روگ بھی ہے اور نعمت بھی ہے. وہ کیا ہے، ہمیں کون سی دعوت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے اور دعوتیں کون کون سی اسلام کی ہیں اور کون کون سی دعوتوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں کچھ باتیں آ جانی چاہیے. قاضی صدر الدین بن عز الحنفی، جنہوں نے 12 دعوتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح فضیل ابن عیاض اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 دعوتوں کا تذکرہ کیا ہے. صاحب دانش اور صاحب علم کو ان دعوتوں کا علم ہونا چاہیے. سب سے پہلی دعوت ہے الولیمہ. ولیمہ یہ عربی کا لفظ ہے, یہ شادی کے ولیمے کی بات نہیں ہو رہی. ولیمہ مطلقاً دعوت کو بھی کہتے ہیں. صدر الدین بیان کرتے ہیں, اسام الطعام اثنان بن بعد عشر سأسردها مقرونة ببياني وليمة عرس ثم خرس ولادة وليمة عرس ثم خرس ولادة عقيقة مولود وكيرة باني وضيمة ذي موت نقيعة قادم عزير أو أعزار ليوم ختاني ومأدبة الخلان لا سبب لها حذاق صبي يوم ختم قرآن وعاشرها في النظم تحفة زائر قرى الضيف مع نزل له باماني. سب سے پہلی ان بارہ دعوتوں میں سے دعوت ولیمہ ہے. ولیمے کے لیے تین لفظ استعمال ہوتے ہیں, ولیمة الاملاک, ملکیت کی دعوت جس کو ملکہ بولتے ہیں. جس دن نکاح انسان کا ہوتا ہے وہ گویا کہ اس عورت کا مالک بن گیا ہے, اس کو ولیمۃ الاملاک بولتے ہیں. اس وقت بھی کھانا تیار کیا جا سکتا ہے اور اس دعوت کو قبول کیا جا سکتا ہے. ایک ہے ولیمۃ العرس, شادی کی دعوت. اس عرس سے مراد پاکستانی عرس نہیں, عربی زبان کا لفظ ہے. ایک ہے ولیمۃ الدخول, زوجین کی ملاقات کی دعوت, جس کو ہم رخصتی کی دعوت کہتے ہیں کہ آج شادی مکمل ہوئی ہے اور دوسرے دن پھر ولیمہ کیا جاتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع الترمذی, سنن النسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کے نشانات یعنی خوشبو دیکھی عبد الرحمن بن عوف پہ, تو آپ نے خوشی سے پوچھا, ما هي اي ما الخبر, خیر ہے نا آج؟ قال نعم تزوجت على وزن نواة من الذهب, میں نے کھجور کی گٹھلی جتنے وزن کا سونا دیا اور میں نے شادی کر لی ہے. نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے میری موجودگی میں آپ نے بغیر اجازت نکاح کر لیا, تجھے جرت کیسے ہوئی؟ مدینے میں رہتے ہوئے میں مدینے کا بڑا تھا اور تم نے مجھے اطلاع نہیں دی, اور یہ بھی نہیں کہا دیکھ لوں گا تم نے مجھے خوشی میں شامل نہیں کیا تم کیسے یہاں رہتے ہو. یہ میں وہ الفاظ کوٹ کر رہا ہوں جو آج کل خاندانوں میں چلتے ہیں, اس کی جرت کیسے ہوئی میری بغیر جو تاریخ رکھ لی اس نے, اور دیکھوں گا یہ کیسے خوشیاں مناتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی پہلو پیش نہیں کیا, بلکہ آپ نے کیا فرمایا, بارک اللہ لک وبارک علیک اولم ولو بشات, اللہ تجھے برکتوں سے نوازے اور تجھ پہ برکتوں کا نزول فرمائے. ولیمہ کر لینا خواہ ایک بکری ہی کر لو. تو سب سے پہلی دعوت الولیمہ, ولیمہ کی دعوت ہے. اور آپ پچھلے درس میں یہ سن چکے ہیں, من دعی الی دعوت, جو شخص دعوت دیا جائے, الی عرس فلیجب, اس کو چاہیے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرے. اور آپ نے یہ حدیث بھی سنی کہ من لم یجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله, جو دعوت کو قبول نہیں کرتا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. دوسری دعوت ہے الخرس. اسلام کی آمد سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہ دعوت الخرس نامی دعوت, یہ وہ دعوت ہے جب عورت نفاس سے فارغ ہو یا طلق سے فارغ ہو. طلق سے کیا مراد ہے؟ اللہ عز وجل سب کی حفاظت فرمائے, بس اوقات وقت سے پہلے بارشن ہو جاتا ہے اور عورت اس حالت میں چلی جاتی ہے جو زچگی کی حالت ہے, اس کو حالت طلق بولتے ہیں. تو ایسی کیفیت سے جب اللہ تعالیٰ اسے صحت دے دے, اور جس طرح نفاس کے بعد وہ ایک طہر کی حالت میں آ جاتی ہے, طلق کے بعد بھی جب وہ طہر کی حالت میں آ جائے, تو اس وقت جب دعوت جو ہے وہ کی جاتی ہے یا کسی کو کھانا کھلایا جاتا ہے, تو اس دعوت کو بھی بیان کیا گیا ہے. یہ دوسری دعوت ہے, اور اس کے بارے میں راوی روایت کرتے ہیں, ابو عبید قاسم بن سلام اس روایت کو لائے ہیں, كان اذا دعي الى طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم, کو جب کسی دعوت کی طرف بلایا جاتا تو آپ پوچھتے, افی عرس ام خرس, یہ شادی کی دعوت ہے یا بچے کی ولادت کے بعد کی دعوت ہے؟ تو آپ گویا کہ ان کے دلوں میں خوشی بھی پیدا کرنا چاہتے اور آپ پوچھ بھی لیا کرتے. اگرچہ بعض نے اس کے بارے میں کلام بھی کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور صحیح الجامع میں موجود ہے. راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من دعی الى عرس او نحوی, جو شادی کی طرف عرس کی طرف بلایا جائے, او نحوی یا اس طرح کی کوئی دعوت, فلیجب, تو اس کو یہ دعوت قبول کرنی چاہیے. تیسری دعوت جس کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے وہ ہے العقیقہ. بعض لوگ اس کو عین کی بجائے ہا پڑھتے ہیں, حقیقہ یہ لفظ ہوتا ہے. العقیقہ عق یا عقو سے ہے, عق یا عقو کا مطلب ہوتا ہے گردن کاٹنا, خون بہانا. تو العقیقہ وہ دعوت جو بچے کی ولادت کے ساتویں دن کی جائے, اور سنت کیا ہے, آپ ساتویں دن کریں یا چودہویں دن کریں یا اکیسویں دن کریں, اور اگر ان تینوں مواقع پہ آپ کو میسر نہیں آ سکی تو آپ زندگی میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو فرمان جامع ترمذی, سنن ابی داود, سنن النسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے, اور روایت کے راوی ہیں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر رہے ہیں. الغلام مرتہن بعقیقتی, بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے, بچے کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے وہ گروی رہتا ہے. یذبح عنہ یوم السابع, ساتویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے جانور. بچہ ہے تو دو جانور, بچی ہے تو ایک جانور. ویسمى, اور اس کا نام رکھا جائے. وَيُحَلَّقُ رَأْسُ, اور اس کے سر کے بال صاف کیے جائیں. تو العقیقہ یہ تیسری دعوت ہے, اس دعوت کو بھی قبول کرنا چاہیے اگر کوئی عقیقے کی دعوت کرتا ہے. چوتھی دعوت ہے الوَكِيرَ, چھوٹے کاف کے ساتھ. یہ وَكْرُن سے ہے, وَكْرُن سے مراد رہنا, استقرار کی جگہ حاصل کرنا. یہ وہ دعوت ہے جو نئے گھر کی تعمیر یا خرید یا نئے گھر میں بسیرا کرتے وقت بس اوقات خوشی میں شامل کرنے کے لیے اپنے اقارب رشتہ داروں کو لوگ بلاتا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور کھانا میرے پاس کھائیں. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے, ان جدته ملائکہ, ملائکہ جو کہ سیدنا انس بن مالک کی دادی ہیں, دعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, لطعام, اور کہا کہ کھانا میرے پاس کھائیے گا. صنعته له, اور باقاعدہ کھانا بنایا. قال فاکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا, قوموا, खड़े हो जाओ, फली उसल्ली लकुम, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूं। तो ये रिवायत सही बुखारी की 373 नंबर एक राज भी दे रही है कि नफल नमाज की भी जमात हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नवाफिल की जमात करवाई। नवाफिल क्या थे कि मैं आपको दो रकते पढ़ाता हूं, वो जगह नमाज के लिए खास करने के लिए। فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس, अनस बिन मालिक कहते हैं मैं एक ऐसी चटाई की तरफ खड़ा हुआ जो कसरत इस्तेमाल की वजह से स्याह हो चुकी थी। فنضحته بماء, पहले मैंने उसको अच्छी तरह पानी से धोया। فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم, तो رسول الله صلى الله عليه وسلم खड़े हुए। وصففت انا واليتيم وراءه, मैंने और बच्चे ने दोनों ने आपके पीछे सब बनाए। والعجوز وراءنا, और बूढ़ी औरत जो मेरी दादी थी उसने सबसे पीछे सब बनाई। فصلى لنا ركعتين ثم انصرف, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकते पढ़ाई और सलाम भेज दिया। तो अगर इस खुशी के मौके पे आप को कोई दावत दे और रब की रजा के लिए कोई करता है कि चलो मैं अपने किसी भाई को नेकी के लिए बुला लेता हूं, तो आप इस दावत को कबूल कीजिए। लेकिन अगर वो ये कहे कि ये दावत अगर तुम ना माने तो ये और ये और ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और हो सकता है कि तुम पे कुछ फतवे भी लगाने पड़े, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। पांचवी दावत अल-वदीमा, मौत के साथ। अल-वदीमा ये वो दावत है जो किसी मुसीबत के मौके पे या वफात के मौके पे लोग तैयार करते हैं। इसके बारे में मुस्नद अहमद की रिवायत जो जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कुन्ना नउद्दु लिज्तिमा' इला अहलिल मैत व सनीअतत ताआम बाद दफ्निही मिन अन-नियाहा। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, दफनाने के बाद मैयत के घर जमा होना और खाना बनाना, ये वो नौहा है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था। फिर सुनिए, ये जो मैयत के घर दफनाने के बाद जमा होना, एक दफनाने से पहले जनाजे की तैयारी आप करवा रहे हैं और आप उसको लेके जाना चाहते हैं जनाजे के लिए, जो जनाजा पढ़ने जाता है उहुद पहाड़ जितनी नेकी मिलती है, जो दफना के आता है उसको दो उहुद पहाड़ जितनी नेकी मिलती है। यह लफ्ज क्या है, बाद दफन ही, दफना दिया हक अदा हो गया, अब वहां एक दो तीन और सात और फिर चालीसवां और न जाने क्या क्या तादाद बनी हुई है। इंसान बैठ के खाने पक रहे हैं और क्या क्या नाम रखे, अरबी जुबान में इसको अल-वदीमा कहते हैं। ये वो नौहा है जिससे अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, ना वहां जमा होना जायज है और ना ही खाने पका पका के खाना जायज है। आपने ताजियत करनी है, सबसे पहला हक यह है जनाजा पढ़ो। अगर आप ताजियत करना चाहते हैं, मैंने अज़ा अखाहुल मुस्लिम, जो किसी मुसलमान से ताजियत करता है अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल उसको कयामत के दिन इनामात से नवाजेंगे, उसको सुंदस का लिबास देंगे। आप फोन करके भी ताजियत कर सकते हैं, आप जाएं आज भी अरब में आप देखें, आए अस्सलामु अलैकुम, अज़मल्लाहु अजरकुम व अहसन अज़ाकुम व गफरा लिमैतिकुम, अल्लाह आपके अजर को बढ़ा दे, वो अहसन अज़ाकुम, आपके इस गम के मौके पे अल्लाह आप पे एहसान फरमाए, वो गफरा लिमैतिकुम, अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल जाने वाले की बख्शिश फरमाए। इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा अता व लिकुल्ली शैइन अजलुन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब, अल्लाह का ही माल था अल्लाह के पास चला गया और हर चीज की एक मुकर्रर मुद्दत है, आप सब्र कीजिए और वलतहतसिब अजर की उम्मीद कीजिए। यह ताजियत का तरीका है, आपको दुआ याद हो तो बहुत अच्छा, वगरना अच्छे कलेमात इसका मफहूम और माना पेश करें आपकी ताजियत होगी। اور ایسے ہی ہوتا ہے آج بھی عرب میں، اتنی بات کہی اور چلے گئے، بیٹھنا، کھانے کھانا اور نہ جانے کیا کیا اس میں چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، آج بھی نہیں ہے. تو وضیمہ کی دعوت، ماتم کی دعوت کہ آج جو ہے یہاں ماتم ہے اور یہاں یہ ہے، یہ ساری دعوتیں ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی رہنمائی دی ہے جو یاد رکھنے والی ہے. سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، جو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں لما جاء نعی جعفر، جو پتہ چلا کہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا اصنعوا لآل جعفر، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا دو. کیوں؟ فقد اتاهم ما يشغلهم او امر يشغلهم، ان کو غم ایسا آیا ہے کہ وہ آج کھانا پکا نہیں سکیں گے. لوگوں نے اس سے مفہوم کیا لے لیا کہ میت کے گھر کھانا پکانے سے یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے صرف یہ کہا کہ جس کے گھر میں وفات ہوگی ہے، تو اگر کوئی مسلمان نیکی کے لیے اس کا کھانا بنا دیتا ہے کہ آج وہ تو نہیں پکا سکیں گے، اس کی تکفین، اس کی تدفین کے مسائل جو ہیں، اس کے معاملات کو ہینڈل کرنا، اور جو لوگ ان کو دفنانے کے لیے آئے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ یہ کام تو نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ اس دن فرمایا دفنانے سے پہلے جس وقت شہید ہوئے اور ان کو لایا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رہنمائی کے تحت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مہمان آ گیا دور دراز سے، وہ واپس بھی نہیں جا سکتا اور اس کا رکنا پڑا ہے، تو مہمان نوازی کے طور پہ اس کی کھانا کھلایا جا سکتا ہے. لیکن اس نیت سے کہ آج وفات ہوئی ہے، اور آپ یہ بات سن کے حیران ہو جائیں گے، میں تو ہوا ہی تھا کہ بعض مائیں یہ کہتی ہیں بعض دیہاتوں میں، جو سوال آیا کہ بیٹا مجھے ابھی کہہ کے گیا ہے کہ ماں اس ہفتے کم از کم فوت نہ ہونا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں آپ کی دعوت نہیں کر سکوں گا، اور ماں کو کہہ رہا ہے. تو امت کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. چھٹی دعوت النقیعہ، یہ نقعن سے ہے جس کا معنی ہے گرد و غبار. وہ دعوت جو انسان سفر سے واپس لوٹتا ہے، مثال کے طور پہ آپ حج پہ گئے ہیں، آپ عمرے پہ گئے ہیں، آپ سفر پہ واپسی پہ دعوت کر سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بلائیے اور اپنے رشتہ داروں کو بلائیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ نحر جزورا او بقرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ واپس پلٹ کے آئے، تو آپ نے ایک بکری، ایک اونٹ یا ایک گائے ذبح کی اور سب کو بلا کے کھانا کھلایا. ساتویں دعوت الغدیرہ، وہ دعوت جو بچوں کے ختنے کے موقع پر کی جاتی ہے اور لوگ آج بھی کرتے ہیں، اس کو الغدیرہ بھی کہتے ہیں اور الاعذار بھی کہتے ہیں. چنانچہ حسن روایت کرتے ہیں دعی عثمان بن ابی العاص الى ختان، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی گئی کہ آج بچوں کے ختنے ہیں تو آپ بھی آئیے گا. فابا ان یجیب، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. فقیل له، ان سے کہا گیا کہ آپ نے انکار کیوں کیا؟ فقال انا کنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ ہمیں دعوت دی جاتی ہے اور نہ ہم جاتے تھے. یہ روایت مسند احمد کی ہے، اگرچہ بعض نے اس روایت کو اس میں کلام کی ہے اور اس کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن اس طرح کی دعوت سے بھی انسان کو جو لوگ سنت کا درجہ دے کے کرتے ہیں، ایسی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے. اور بعض نے اس کو عام دعوتوں میں شامل کر کے یہ کہا ہے کہ باقی دعوتوں کو اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے تو قبول کیا تو اس کو شامل کیا جائے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. آٹھویں دعوت المدوبہ، وہ دعوت جو بغیر کسی سبب کے ہو. ایک بھائی کسی بھائی کو کہتا ہے آپ تشریف لائیں، کھانا میرے پاس کھائیے گا. یہ ہے المدوبہ عربی زبان میں. سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی. جاء رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی آیا، یکن ابا شعیب، اس کی کنیت ابو شعیب تھی. فقال لغلام له قصاب، اپنے غلام سے کہتا ہے جو قصاب تھا، اجعل لي طعاما يكفي خمسه فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم. قصاب کے پاس جا کے کہا کہ پانچ آدمیوں کا گوشت بنا دو، آج میں اللہ کے رسول کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ گئے تو کہتے ہیں فإنی قد عرفت فی وجهه الجوع، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے پہ بھوک کے آثار نمایاں تھے، دو دن سے کھانا نہیں کھایا. فدعاهم، آپ نے دعوت دی. فجاء معهم رجل، آپ نے صحابی نے تو پانچ لوگوں کو دعوت دی، ایک اور بھی ساتھ آ گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان سے کہا ان هذا قد تبعنا، یہ ہمارے ساتھ آ گیا ہے. فان شئت ان تأذن له، اگر تم چاہو تو اس کو اجازت دے دو. فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع، اگر آپ کہتے ہو کہ واپس چلا جائے تو اس کو واپس بھیجوا دیتے ہیں، یہ واپس چلا جائے گا. فقال لا بل قد أذنت له، تو صحابی نے کہا نہیں، یہ آ گیا ہے، میں اس کو اجازت دیتا ہوں، جو آپ کے ساتھ آ جائے اس کو واپس کیسے لوٹا سکتا ہوں. تو یہاں ایک بہت خوبصورت ادب بھی ہے کہ صحابی نے ایک دعوت کی ہے تو بغیر کسی سبب کے دعوت کی جا سکتی ہے، دوسرا بغیر اجازت کے جانا نہیں چاہیے، اور تیسری یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر کوئی آ گیا ہے تو آپ میزبان سے اجازت لے لیں کہ اگر پریشانی نہ ہو تو یہ میرے ساتھی تھے، ایک دو، ان ساتھیوں سے مراد کو 10 اور 20 کی جماعت نہیں ہونی چاہیے تاکہ گھر والا پریشان نہ ہو، تو اجازت لے لینی چاہیے. نویں دعوت ہے الاحزاق. الاحزاق وہ دعوت جو بچے کی سمجھداری کے موقع پہ کی جاتی تھی. ابن صباغ اور ابن رفعہ بیان کرتے ہیں یہ وہ دعوت ہے جب بچہ قرآن کی تکمیل کرتا تو کہتے اب یہ سمجھدار ہو گیا. لوگوں کے دیکھیں مائنڈ سیٹ کیسا تھا، مینٹیلٹی کیا تھی کہ سمجھدار بچہ اس وقت ہوگا جب یہ قرآن ختم کرے گا. تو جب قرآن ختم ہوتا تو اس کی تکمیل پر یہ دعوت کرتے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موطا میں ہے، تعلم عمر البقرہ فی 12 سنة. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ البقرہ ختم کی 12 سال کے اندر. فلما ختمها نحر جزورا، جب ختم کی تو انہوں نے باقاعدہ ایک اونٹ ذبح کیا، اور اونٹ ذبح کر کے کیا کیا، ہڈیاں چھپانے کے لیے نہیں گھر میں بلکہ لوگوں کو کھلانے کے لیے. تو آپ خوشی کے موقع پہ اس طرح بھی دعوت کر سکتے ہیں. 10ویں دعوت ہے التحفہ عربی زبان میں. التحفہ یہ وہ دعوت ہے جو کسی زائر یا ملاقاتی کے لیے آپ تیار کرے، کوئی اچانک آپ کے پاس آ گیا مہمان، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بھائی میرے پاس آیا ہے، کوئی ملاقات کرنے آیا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کو آیا ہے. وہاں یہ نہیں کہنا چاہیے دی مین آف دی پرنسپل، میں بہت قانون کا پابند ہوں، اس وقت تمہیں پتا نہیں میری کمبائن سٹڈی کا موقع ہے اور چلو واپس چلے جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اس وقت مشغول ہوں. اگر کوئی آ گیا ہے تو آپ کا یہ رویہ اس کو دین سے متنفر کر دے گا. یہ نظام انسانوں کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، انسانوں کی نفرت کے لیے نہیں ہوتے. یہ نظام وقت کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، احسن طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انسانیت کی توہین کے لیے نہیں ہوتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام ہے سلمان الفارسی، اور بعض لکھتے ہیں کہ ان کی عمر 200 سال تھی، کتنی؟ اور بعض نے 250 کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو شقیق کہتے ہیں دخلت انا وصاحب لي على سلمان، میں اور میرا ساتھی سلمان کے پاس چلے گئے. یہ بڑے فہیم سمجھدار انسان تھے. فقرب الینا خبزا وملحا، اتفاق سے ان کے گھر میں روٹی اور نمک کے سوا کچھ نہیں تھا، انہوں نے روٹی بھی رکھی اور ساتھ نمک بھی رکھ دیا. فقال لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف تكلفنا لكم، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور تکلف کرتا. پھر کیا ہوا؟ فقال صاحبی، میں تو نہیں بولا، شقیق کہتے ہیں، لیکن میرا ساتھی تھوڑا سا خوش خوراک لگتا ہے، اس نے کہا لو كان ملحنا فيه زعتر، سلاد ہو تو کیا بات ہے. اب انہوں نے طلب کر لیا. فبعث بمطهرته الى البقال، فبعث تو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، بمطهرته الى البقال، اپنا لوٹا جس میں پانی لے کے وضو کرتے تھے وہ سبزی فروش کے پاس لے گئے، بھجوایا. فرهنها وجاء بسعتر، کہا یہ کروی رکھ لو، میرے پاس ایک معزز مہمان آگئے ہیں اور انہوں نے سلاد کے بارے میں کہہ دیا ہے، تو اس لوٹے کے بدلے آپ مجھے سلاد دے دو. اور لے آئے. فالقاه فی، اللہ کے سامنے پیش کر دیا. فلما اکلنا، شقیق کہتے جب ہم نے کھانا کھا لیا، قال لصاحبی، میرا جو ساتھی ہے کہنے لگا الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، الذی قنعنا بما رزقنا، جو بھی تو نے دیا ہم نے اس پہ قناعت کی. فقال سلمان، تو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فہیم انسان تھے، وہ کہنے لگے لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة، اگر تم قناعت کرتے تو میرا لوٹا گروی ہی پڑا ہوتا. تو آپ کسی زائر، کسی ملاقاتی کی دعوت کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں التحفہ. لیکن یہاں ایک بہت بڑا ادب ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آپ مطالبہ نہ کیجئے. آپ اپنے اس بھائی کو یاد رکھیے، کسی میزبان کو شرمندہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس وقت اس کے پاس یہ چیز نہ ہو اور وہ پریشان ہو کہ انہوں نے کیا مطالبہ کر لیا. اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے یا کسی کو کوئی مسائل ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ادب یہ سیکھیں کہ آپ کو جو چیز پیش کی الحمدللہ، اس پہ دعا بھی دیں اور جتنی ضرورت اتنا لے لیں اور دعا دے دیں. 11th دعوت ہے القراء. القراء یہ وہ دعوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیازی پہلو تھا، اور القراء خصوصاً مہمان نوازی کو کہتے ہیں، کہ جس شخص کا جی یہ چاہتا ہے کہ جب تک کوئی کھائے نہ میرے ساتھ تو مزہ نہیں آئے گا. جیسے کہ صحابہ، ان کا معمول یہ تھا، ایک پیالہ صحابی بھر کے رکھتے ہر روز، میں نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں، مہمان تو ختم ہی نہیں ہوتے. فرق ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو آپ خوف زدہ ہوئے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد جبریل نے دبایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس زوجہ مطہرہ کے پاس آئے جس کو خدیجہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، جس کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ وزیرۃ صدق، یہ میری سچی وزیر ہے، جب دنیا نے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی، جب دنیا نے مجھے محروم کیا تو سارا مال لا کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا اور خود جو ہے وہ سجدے میں چلی گئی، اللہ قبول کر لینا، یہ دین پہ لگائیں. اور یہ وہ بیوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے نکل کے غار حرا میں جا رہی ہیں عورت ذات. اللہ عز الجلال نے جبریل کو پہلے بھیجوا دیا اور جبریل نے جا کے کہا تھا ان ھذہ خدیجہ قد اتتک, یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے, جب یہ آ جائے اس کے ہاتھ میں بیدہ اناء فیہ طعام او شراب, اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں کھانے پینے کا سامان ہے, جب یہ آ جائے تو کیا کہیں, فقر علیہ السلام من ربیہ, اسے کہنا کہ خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے, ومنی, میں سرتاج ملائک ہوں, میں جبریل بھی, میرا بھی سلام کہے گا. وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا نصب فيه ولا سخط, اور خوشخبری دے دینا جنت میں ایک محل کی جس میں کبھی بھی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور سر بھی نہیں چکرائے گا. اسی خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کلا, ہرگز نہیں, والله لا يخزيك الله ابدا, اے اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے. کیوں, انک لتصل الرحم, آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, وتحمل الکل, آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, ایک بوجھ اٹھاتے ہیں, اللہ کے رسول گٹریاں اٹھایا کرتے تھے, حدیث بھی ہے کسی کے ساز و سامان اٹھا کے اس کی سواری پہ رکھنا صدقہ ہے, لیکن یہ بھی بوجھ ہے. قرآن کہتے ہیں قل ہو اذن, قل اذن خیر لکم, اللہ کے رسول دنیا کی باتیں سنتے وہ اپنے سارا دل صاف کر کے ہلکے پھلکوں کے واپس چلے جاتے, آپ مناسب رہنمائی کر دیتے, یہ سارے بوجھ بھی اللہ کے رسول اٹھاتے تھے. اور لوگ کہتے تھے یہ کان تو تھکتا ہی نہیں ہے, سنتا ہی رہتا ہے, اور قرآن کیا کہتا ہے, قل اذن خیر لکم, یہ کان تمہارے لیے بہت اچھا ہے, تمہارے بوجھ تقسیم کرتا ہے. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم, آپ جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں آپ اس کو کما کے دیتے ہیں, وتقر الضیف, آپ تو مہمان نواز ہیں, وتعین علی نوائب الحق, حق بات میں آپ حق کے سلسلے میں آنے والے مصائب پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ پانچ صفات اس شخص کے اندر آ جائیں اللہ رب العزت کبھی اس کو رسوا نہیں کرتے, جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی. بارہویں دعوت ہے العتیرہ والرجبیہ, یہ وہ دعوت تھی جو جاہلیت کے اندر یکم رجب کو جانور ذبح کیا جاتا اور اس کو رجبیہ کہا جاتا اور العتیرہ کہا جاتا. سیدنا محنف ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, سن ابی داود کی روایت ہے, خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا اور فرمایا یا ایہا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ, ہر گھر پہ ہر سال قربانی ہے, وعتیرہ اور عتیرہ ہے, اتدرون ما العتیرہ, جانتے ہو عتیرہ کیا ہے, هذه التي يقول الناس الرجبيه, یہ وہ جانور ہے جو رجب کی پہلی تاریخ کو ذبح کیا جاتا. اور ساتھ ہی امام ابو داود اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں عتیرہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی بات تو کی ہے, اب عتیرہ پہلی رجب کو یہ جانور جو ذبح کر کے دعوت کی جاتی ہے یہ نہیں کی جائے گی. حدیث کا دوسرا پہلو, مجھے امید ہے کہ آپ ان 12 دعوتوں کو یاد رکھیں گے اور اس کے مطابق ہی تصرف کریں گے, اس لیے یاد نہیں رکھیں گے کہ کم از کم آپ کسی پہ مسلط ہو جائیں کہ یہ 12 دعوتیں تو کھلائیں نا, باقی باتیں پھر ہم پھر کریں گے. جیسا کہ بعض دفعہ انسان کو مطلب کی بات جنہوں زیادہ اچھی لگتی ہے, اور ابن القیم ویسے تو بہت بڑے عالم اور بہت بڑے جو ہے وہ علامہ تھے, تو انہوں نے بہت سارے قصص بھی لکھے ہیں. جب ایک شخص مہمان آ گیا تھا تو تعارف تو کرنا ہی چاہیے نا, تو میزبان نے پوچھ دیا کہ آپ اپنا تعارف پیش کیجئے, تو اس نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں. وہ بہت خوش ہوا, اس کو یہ بھول گیا کہ میں نے اس کی کوئی خدمت بھی کرنی ہے. کہتا آپ مجھے کچھ قرآن سنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا فی الحال تو مجھے ایک ہی آیت یاد ہے, آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, جلدی سے کھانا لے آؤ بہت تھکاوٹ ہوگی. حدیث کا دوسرا پہلو, وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف, سلام کہو جس کو تم جانتے ہو جس کو تم نہیں جانتے. اور آپ نے وہ حدیث سنی, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے, تسلیم الخاصہ, لوگ صرف اس کو سلام کہیں گے جس کو جانتے ہیں, دوسرے کے پاس سے گزر جائیں گے. اور یہ رویہ درست نہیں ہے. اس لیے سلام کے بارے میں بھی میں چاہوں گا کہ چند پہلو آپ ضرور سمجھے. سلام اس کا لغوی معنی امن ہے, سلامتی ہے, چین اور سکون ہے, تسلیم اور رضا ہے. اور اس کا اصطلاحی معنی جو پہلے بھی آپ سن چکے ہیں, التعری من الآفات الظاہرۃ والباطنہ, ظاہری اور باطنی آفتوں اور مصیبتوں سے خالی ہونا. اس کی اہمیت کے بارے میں بھی چند باتیں. سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ عز الجلال نے اس کو زمین میں اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو عام کیا جائے, جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے. سلام یہ حکم ربانی ہے, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, جب تم گھروں میں جاؤ تو سلام کہا کرو, تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مبارکۃ طیبہ, یہ اللہ عز الجلال کی طرف سے ایک مبارک تحفہ ہے اور پاکیزہ تحفہ ہے. سلام یہ حکم نبی کی تعمیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ایک صحابی اور یہ روایت صحیح الجامع سلسلہ صحیحہ کی ہے, اذا لقی الرجل اخاہ, جب کوئی بھائی اپنے بھائی سے ملے, المسلم مسلمان بھائی سے, فَلْيَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی کسی سے ملے اس کو یہ کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ بھی دوسری روایت میں موجود ہیں کہ جس نے السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی, جس نے رحمۃ اللہ کے الفاظ کا اضافہ کیا 20 نیکیاں, وبرکاتہ 30 نیکیاں, اور جواب بھی ایسے ہی دینا چاہیے, اور جواب میں ومغفرتہ کے الفاظ بھی سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے, ان کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. اگرچہ اس کے بارے میں شیخ البانی نے رجوع کر لیا, لیکن یہ جو الفاظ آج کل معاشرے میں موجود ہیں, وہ جنت حلال ہو وہ دوزخ حرام ہو, پتہ نہیں یہ کون سی عربی ہے دوزخ حرام ہو, تو اس طرح کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. سلام یہ مسلمانوں کا شعار ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا, جو تم سے سلام کہے اسے مت کہو کہ تم ایمان والے نہیں. جو سلام کہے تمہیں اسے مت کہو کہ تم ایمان والے نہیں. تو کیونکہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے اور یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ سلام سے ہوتا ہے, یہ آمین سے ہوتا ہے. سلام کی فضیلت کے بارے میں بھی چند باتیں. سلام مسلمانوں میں محبت کا ایک ذریعہ ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی روایت صحیح الجامع میں, افشوا السلام بینکم تحابوا, سلام کو عام کرو تاکہ محبت تمہاری بڑھ جائے. سلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں سلامتی کا ذریعہ ہے. سیدنا برہ ابن عازب کی روایت ہے صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ میں, افشوا السلام تسلمو, تم سلام کو عام کرو تاکہ تمہیں سلامتی اللہ عطا کرے. سلام رفعت و بلندی کے حصول کا ذریعہ ہے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیح الجامع کی روایت, افشوا السلام کی تعلو, بلندیاں چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو. سلام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, ان المؤمن اذا لقی المؤمن, جب مومن مومن سے ملتا ہے, فسلم علیہ, سلام کہتا ہے, واخذ بیده, اور اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے, فصافحہ, اور پھر مصافحہ کرتا ہے, تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر, تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں. سلام کی پانچویں فضیلت, سلام بری خصلت بخل سے بچنے کا ذریعہ ہے. سلام کہنے والا بخیلی سے دور رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی راوی ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے, اعجز الناس من عاجز عن الدعاء, سب سے لاغر سب سے کمزور عاجز وہ ہے جو دعا میں عاجز ہے, دعا ہی نہیں کرتا, وابخل الناس من بخل بالسلام, اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے. چھٹی بات, سلام خصلت یہود سے بچنے کا ذریعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راویہ ہے اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے, ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین, یہودیوں کو سب سے زیادہ حسد سلام اور آمین پہ ہوتا ہے. ساتویں فضیلت, سلام تقرب الہی کا ذریعہ ہے. سنن ابی داود کی روایت ہے اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ان اولى الناس باللہ من بدأهم بالسلام, بلا شبہ لوگوں میں اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. سلام تو ربانی ضمانت کی دلیل ہے. سلام کہنے والا اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ, تین لوگ اللہ کی ضمانت میں چلے جاتے ہیں, اگر وہ زندہ رہے تو رزق دیے جاتے ہیں, اور اگر فوت ہو جائیں تو اللہ انہیں کافی ہو جاتا ہے. اور پھر کیسے کافی ہوتا ہے, ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ عز و جلال ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. ان میں سے پہلا وہ ہے, من دخل بیتہ بسلام, جو گھر داخل ہو تو سلام کہتا ہے, اللہ کی ضمانت میں بھی رزق بھی دیا جائے گا, اللہ کافی بھی ہو جائیں گے اور جنت میں بھی داخل فرمائیں گے. ومن خرج الى المسجد, جو ہر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے, اور اسی طرح ومن خرج فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے, صحیح ترغیب کی روایت ہے, یہ تینوں اللہ کی ضمانت میں ہیں. اس کی نویں فضیلت, یہ تو اہل جنت کا بول ہے جس کو اپنی زبانوں پہ مسلمان کو لانا چاہیے, دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين, ان جنتوں کی پکار جنت میں یہ ہوگی, اے اللہ تو پاک ہے, اور ان کی دعا اس میں سلام ہوگی, اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی, تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سلام جو ہے یہ دخول جنت کا بہت بڑا آسان راستہ ہے. روایت ابھی آپ نے سنی, افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام, سیدنا عبداللہ ابن سلام کی روایت جو صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ میں ہے, سلام کو عام کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو, تہجد پڑھا کرو, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ان دس فضیلتوں کے ساتھ سلام کے کچھ آداب, پہلا ادب یہ ہے گفتگو کرنے سے پہلے سلام کیا جائے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبو, جو سلام کرنے سے پہلے بات کرتا ہے اس کی بات کا جواب نہ دو. اور دوسرا ادب, چھوٹا بڑے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, یسلم الصغیر علی الکبیر, چھوٹا بڑے کو سلام کہے, والمار علی القاعد, جو پیدل چلنے والا ہے گزرنے والا وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہے, والقلیل علی الکثیر, اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کے پاس سے گزرے تو تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں. یہاں ایک بات کا خیال رہے, روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے, اگر 10 سے 12 لوگ جا رہے ہیں اور بیٹھنے والے بھی اتنے ہیں تو ضروری نہیں ہے, گنہگار نہیں ہوں گے اگر سارے سلام نہیں کہتے. ایک سلام کہہ دے, ایک جواب دے دے, ان کی طرف سے بھی کفایت کر جائے گا, ان کی طرف سے بھی کفایت کر جائے گا. یجزی عن الجماع اذا مروا ان يسلم احدهم ویجزی عن الجلوس ان يرد احدهم, پوری جماعت کی طرف سے کفایت کر جائے گا کہ ایک سلام کہہ دے, اور بیٹھنے والوں کی طرف سے بھی ایک جواب دے دے تو کفایت کر جائے گا. تیسرا ادب یہ ہے, سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, یسلم الراکب علی الماشی, سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے. چوتھا ادب, ہر وقت ملتے جلتے سلام کہیے, جب بھی ملاقات ہو خاص تھوڑی دیر کے بعد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, اذا لقی احدکم اخا فلیسلم علی, جب تم میں سے کوئی شخص کسی اپنے بھائی کو ملے اس کو سلام کہے, فان حالت بینہما شجرہ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علی, اکٹھے جا رہے ہیں راستے میں دیوار آ گئی, درخت آ گیا, پتھر آ گیا, جدا ہوئے ہیں تب بھی سلام, اور ملتے ہیں تو تب بھی سلام. پانچواں ادب یہ ہے کہ اہل کتاب کو سلام کی ابتدا نہ کرو, اہل کتاب کو سلام کہنے میں ابتدا نہ کرو. سیدنا ابو بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سلسلہ صحیحہ میں, اذا مررتم بالیہود فلا تسلموا علیہم, جب یہودیوں کے پاس سے گزرو ان کو سلام نہ کہو. واذا سلموا علیکم, اگر وہ سلام کہہ دیں, فقولوا وعلیکم, صرف اتنا جواب دو وعلیکم, جو بھی کہہ رہے ہو تم پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ادب یہ بیان کیا, سلام میں یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو, بلکہ یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ غیر مسلم جو بھی ہیں ان کی مشابہت نہ کرو. دونوں روایتیں کیا ہیں, پہلی روایت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور یہ روایت صحیح الجامع سلسلہ صحیحہ کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس منا من تشبہ بغیرنا, اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے جو ہمارے غیر سے مشابہت کرتا ہے. غیر کون؟ نان بلیورز. پھر آپ نے اس کی وضاحت دے دی, لا تشبہوا بالیہود, یہودیوں سے مشابہت نہ کرو, ولا بالنصارى, نہ تم عیسائیوں سے مشابہت اختیار کرو. پھر آپ نے اور وضاحت دی, فإن تسلیم اليهود, یہودیوں کا سلام کیا ہے, الإشارة بالأصابع, انگلیوں کے ساتھ سلام کرنا. وإن تسلیما وتسلیم النصارى الإشارة بالأكف, اور عیسائیوں کا سلام ہے ہتھیلیوں کے ساتھ سلام کرنا, کہ سلام کرتے اور ایک خاص ایک قسم کا وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے اگر آپ سرحد پار جائیں تو آج بھی طرح طرح کے سلام, سکھ ملاقات کرتا ہے تو اپنے ایک بازو کو بلند کر کے ست سری اکال کا نعرہ لگاتا ہے, اور ہندو اپنے ماتھے کے سامنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے نمستے نمستے کہتا ہے. اور اسلام سے پہلے جاہلیت میں لوگ سلام کہتے تھے, کہتے صباح النور مساء النور, جس کا ترجمہ آج کیا جاتا ہے گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ. مسلمان کا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلکہ اللہ عز و جلال نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا کیا تو اللہ عز و جلال نے فرمایا جاؤ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے اور سلام کہو, اور غور سے سننا وہ جواب کیا دیں گے. فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ, یہ تیرا سلام ہے اور تیری اولاد کا سلام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتواں ادب بتایا جو تھوڑا سا کڑوا لگے گا لیکن لگنا نہیں چاہیے. حدیث کہتی ہے لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام, جو آپ کے پاس سلام کے بغیر آنا چاہتا ہے سلام کہے بغیر, اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر قولی اور فعلی خیر اور احسان کو جمع کیا ہے. سلام کے ساتھ چونکہ مصافحہ بھی کیا جاتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ مصافحہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. مصافحہ یہ صفحن سے ہے, اور صفحن کا معنی یہ ہے ہتھیلی کے ساتھ ہتھیلی ملانا. انسان ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کے یہ بتاتا ہے تم مسلمان میرے بھائی ہو, اگر زندگی میں کبھی میری ضرورت پڑے تو میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ عہد کرتا ہوں میں آپ کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, آپ کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسلمانوں کو سنت بتائی اور کر کے دکھائی. حدیث کے الفاظ صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کے روایت ہے, براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ایما مسلمین التقیا, جب دو مسلمان ملے, فأخذ احدهما بيد صاحبي, ان میں سے ایک دوسرے کا ایک ہاتھ پکڑے, فتصافح مصافحہ کرے, وحمد اللہ تعالی جميعا مصافحہ کرے اور دونوں اللہ کی تعریف کریں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اور لا یأخذ بیدہ الا للہ, مصافحہ اللہ کی تعریف اور اللہ کے لیے مصافحہ کریں, تین باتیں. آپ نے مصافحہ کیا, سلام کہا, مصافحہ کیا اور رب کی رضا کے لیے مصافحہ کیا, اور فوراً شکوے شکایت اس کا منہ نہیں کھول دیا بلکہ رب کی تعریف کی, تو کیا ہوگا, انعام کیا ہے؟ وَلَيْسَ بَيْنَ تَفَرَّقَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا خَطِيئَةٌ, اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَن يَتَفَرَّقَا, دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوں گے اللہ عز و جلال دونوں کے گناہوں کو معاف کر چکے ہوتے ہیں. تو مصافحہ کرنا اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, جامع ترمذی سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له, کیا کوئی مسلمان مسلمان سے ملے جھک جائے اس کے سامنے؟ قال لا, نہیں. قال افيلتزمه ويقبله, ملتے ہی اس کو چمٹ جائے اور چومنے لگ جائے؟ قال لا, نہیں. قال افیأخذ بید صاحبی, کیا جب ملے تو اس کا ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اس سے مصافحہ کرے؟ ویصافحہ, قال نعم, یہ کام کرنا چاہیے. تو مصافحہ کرتے وقت تین پہلوؤں کو اشارات سے بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں. آپ نے مصافحہ کیا ہے, ایک ہاتھ سے محبت سے مصافحہ کریں, اور اگر مصافحہ کرتے آپ جھکے ہیں ٹھیک نہیں ہے. یا مسافہ کر کے آپ فوری طور پہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو کبھی کبھی خطرہ لاحق ہوتا ہے، یا اللہ خیر اس کو کچھ ہو تو نہیں گیا، کہ یہ تو مسافہ ہے، گناہ معاف ہو تو انسان کو تو خوشی ملتی ہے، اس کو اچانک کیا ہو گیا؟ اور کچھ لوگ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ وہ باقاعدہ جھک کر جو ہے وہ سلام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تعلیمات نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ کے ساتھ معانقہ کی بات کی ہے. معانقہ عنق سے ہے، گلے لگنا، گلے ملنا. اور آج کل کچھ کتابیں ترجمہ معانقہ کا یہ بھی کرتی ہیں، بغل گیر ہونا. اور معنی کیا ہے اس کا اصطلاحی؟ وضع كل من الرجلين ذقنه على كتف الآخر وعنقه على عنقه وضمه إليه بيدي. آدمی کا اپنی تھوڑی کو دوسرے ساتھی کے کندھے پر رکھنا، غور کیجئے گا تھوڑا سا، اور اپنی گردن کو اس کی گردن کے ساتھ لگانا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو گردن کو ساتھ ملانا. تو معانقہ عنق سے ہے، گردن کے ساتھ گردن لگانا. لیکن آج کل معانقہ جو صحابہ کرام کی سنت تھی، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سلسلہ صحیح اور صحیح الترغیب کی روایت ہے، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلاقوا تصافحوا. اللہ کے رسول کے صحابی جب ملاقات کرتے تو مصافحہ کرتے. وَإِذَا قَدِمُوا مِن سَفَرٍ تَعَانَقُوا، جب سفر سے آتے تو پھر معانقہ کرتے. معانقہ گردن سے گردن لگانا، جیسا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے ایک حدیث پہنچی اور اس حدیث کو سننے کے لیے میں نے ایک اونٹ خریدا، اس پہ سفر کیا. ایک مہینہ سفر کرنے کے بعد، سلسلہ صحیحہ ادب المفرد کی روایت ہے، میں پہنچا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، عبداللہ بن انیس اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے. جب ان کو پتا چلا کہ جابر بن عبداللہ آئے ہیں تو وہ آئے، فاعتنقنی واعتنقته، اس نے میرے ساتھ معانقہ کیا، میں نے اس کے ساتھ معانقہ کیا. سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت بھی بیان کرنے والے صحابی، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، لما قدم جعفر من ہجرت الحبشہ، جب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت حبشہ سے واپس آئے، تلقاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعانقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور معانقہ کیا. وقبل بین عینی، اور جعفر کی پیشانی کو بوسہ دیا. وقال، اور فرمایا، ما ادری بایہما انا اسر، مجھے نہیں پتا کہ آج میں کس کی خوشی زیادہ محسوس کروں، بفتح خیبر او بقدوم جعفر، کہ میں جعفر کے آنے کی خوشی اس کو زیادہ محسوس کروں، یا اللہ ذوالجلال نے خیبر کو فتح کیا ہے تو اس کے خوشی میں میں زیادہ خوش ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، 500 صحابہ کو دیکھنے والے امام شعبی بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت شعب الایمان کی ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتصافحون، جب ملتے تو ملاقات کرتے، واذا قدم احدهم من سفر عانق صاحبه، جب سفر سے آتے تو معانقہ کرتے. مصافحہ جب بھی ملاقات کرے، معانقہ جب سفر سے کوئی آئے تب معانقہ ہوگا. اور معانقے سے مراد گردن سے گردن لگانا. آج پاکستان جو ایک نعمت ہے وطن، اس میں معانقہ کم ہوتا ہے، مباطنہ زیادہ ہوتا ہے. مباطنہ سمجھتے ہیں؟ بطن سے ہے، پیٹ سے پیٹ لگانا، یا مصادرہ صدر سینے کا کہتے ہیں، مصادرہ زیادہ ہوتا ہے. آپ اگر کسی عرب کے سامنے ایسا معانقہ کرے پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسا کیا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے. بلکہ یہ دو چیزیں جو مباطن اور مصادرہ ہے آج تو اس سے بڑھ کے مخاصمہ آ گیا, جھگڑا شروع ہو جاتا ہے یا مصارعہ شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے, اللہ ان کو اور طاقت دے, لیکن وہ اس طاقت کی آزمائش کرتے ہیں کسی مسلمان کے ساتھ, ایک مرتبہ پکڑ لیں گے اور اسے توبہ کروا کے چھوڑیں گے کہ زندگی میں دوبارہ کسی کو ملنا نہیں. تو میں بھی آپ سے کہوں اگر کوئی ایسا آپ کو ملے تو آپ اس سے کہیے, آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں, یہ سامنے ستون ہے, ہر ویل بھاگو اور زور لگاؤ اس ستون کے ساتھ, پتہ چل جائے کہ کسی نے اس کے ساتھ معانقہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے تکلیف دینے سے منع کیا ہے. اب اس بات کو سمجھیے, یہ محبت کے انداز سلام مصافحہ معانقہ, یہ کسی کو تکلیف دینے کے جذبات اللہ کے رسول نے بیان کیے. اس لیے تکلیف دینے سے بچنا چاہیے. خوشی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سنت کو زندہ کریں. اللہ عز و جلال ہمیں ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ حدیث کے الفاظ یہ بھی آئے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سلام مصافحہ اور معانقہ کے بعد کچھ لوگ سر کو, کچھ لوگ پیشانی کو اس طرح تقبیل کرتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بوسے کی 10 قسمیں ہیں علمی طور پہ, کہ کون کون سا جائز ہے اور کون کون سا ناجائز ہے. یہ الگ سے ایک علمی بحث ہے. آپ کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں ڈالتا چلوں, ایک وہ بوسہ ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا, یہ شرعی بوسہ ہے. آپ نے فرمایا تھا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک, اگر اللہ کے رسول نے آپ کو بوسہ نہ دیا ہوتا, اے حجر اسود انک لا تنفع ولا تضر, تم کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے, لیکن مگر میں نے یہ دیکھا نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا. اور دوسری قسم بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جو جائز ہے, بچوں کے ساتھ محبت اور پیار سے ان کو بوسہ دینا یہ سنت ہے. ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے بچوں کو بوسہ دیا, صحابہ بھی ایسا ہی کر رہے تھے, کہتے ہیں اب تقبلون الصبیان, آپ بچوں کو چمکارتے بھی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ, کہتے ہیں میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے تو کبھی نہیں ایسا کیا. تو آپ نے فرمایا او املکو ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ, اگر اللہ نے تیرے سینے سے رحمت نکالی دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور اسی طرح صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ بچوں سے انتہا درجے کا پیار کیا کرتے تھے, اور یہ سنت ہے. صاحب علم اور فضل اور نیک اور صالح انسان کے سر پہ بوسہ دینا یہ بھی حدیث ثابت ہے, لیکن 3 شرطوں کے ساتھ, جیسا کہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں سیدنا اسامہ بن شرائق قمنا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلنا یده, ہم کھڑے ہوئے, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا. ابو جحیفہ کہتے ہیں اور لما قدم جعفر, جب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آئے, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اور اسی طرح سلیمان ابن داؤد کہتے ہیں میں نے امام سوری کو دیکھا اور معمر کو دیکھا, مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے, حين التقيا احتضنا وقبل كل واحد منهما صاحبه, یہ دونوں محدث جب آپس میں ملے مدت کے بعد تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے سر کا بوسہ دیا. لیکن 3 شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط, آج جو اس وقت بگاڑ پیدا ہوا ہے, سلام کہنا, مصافحہ کرنا, یہ 2 سنتیں ہیں. اس بوسے کی وجہ سے دونوں سنتیں معطل نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات, اس کی وجہ سے کسی عالم صاحب فضل یا جس کے سر کو بوسہ دیا جا رہا اس میں گھمنڈ, غرور, تکبر اور انا نہ آ جائے. تیسری بات, اللہ یتخذ عادہ, اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. صحابی آئے اور آ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے چومنے لگے, انہیں جلدی سے پیچھے کر لیا. وہ ہاتھ کو تو چھوڑا, وہ پاؤں کی طرف بڑھے, فرمایا میں نے تمہیں ہاتھ نہیں چومنے دیا تو میں تمہیں پاؤں کیسے چومنے دوں گا. تو اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کرتے ہوئے یہ بوسے سے لے کر سجدے تک معاملہ امت میں چلا گیا ہے, دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور یہاں ایک ضروری بات اور بھی ساتھ لے لیجئے, بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں, سوال بھی کرتے ہیں, کیا میت کا بوسہ لینا جائز ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس چلے گئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر ہٹائی. صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں, فقبلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا اور کہا بھی ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, طبت حیا و میتا, آپ جس طرح زندہ تھے اسی طرح اللہ نے وہ خوشبوئیں وہ تازگی آپ کو وفات کے بعد بھی عطا کی ہے. اسی طرح کچھ لوگ قبروں کو, مزارات کو بوسہ دینا اور اس کے ساتھ سینہ لگانا, اس طرح کے پہلوؤں کو اختیار کرتے ہیں. یہاں میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات ہی سنا دیتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے, وَإِذَا زَارَ قَبْرًا لَا يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اگر کہیں وہ قبر پہ دعا کرنے گیا ہے, جو کہ جائز ہے دعا کرے آپ میت کے لیے, تو وہاں ہاتھ نہ رکھے. ولا يقبله, نہ قبر کو بوسہ دے, فإنها عادة اليهود, یہ یہودیوں کی عادت ہے, جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے 198 پیج پہ لکھا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, فإن المس والتقبيل للمشاهد, مزارات بنانا بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنیے, صحابی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبر بنانے سے, وان یکتب علیہا, اور اس پہ کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے, وان یبنا علیہا, اور اس پہ تعمیر کرنا, آج کل کے طریقے آپ نے دیکھ لیے, مزارات بنانا, وان توطع, اور قبروں کی بے حرمتی کرنا, ان کو روندنا, ان چار چیزوں سے منع فرمایا ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں, فان المس والتقبيل للمشاهد, یہ مزارات یا قبروں کو چھونا یا بوسہ دینا, عادۃ الیہودی والنصارى, یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی عادت رہی ہے. انہوں نے اپنی کتاب الاحیاء کی پہلی جلد میں 259 پیج نمبر اس بات کو نقل کیا ہے. اللہ عز الجلال ہم سب کو صحیح علم نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح اور خالص دین لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت کے دن صاحب سنت کی رفاقت عطا فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اٹھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مشورہ, یہ باتیں جب تک میرے اور آپ کے عمل میں نہیں آئیں گی, خصوصاً تقرأ السلام اور تطعم الطعام, اس وقت تک حدیث پڑھنے کی لذت نہیں آئے گی. سلام کو کثرت سے عام کریں اور تطعم الطعام کی سنت کو زندہ کریں. اور میرا یہ خیال ہے اگر آپ اس مشورے میں شریک ہو جائیں تو ہمیں اس کا آغاز کرنا ہی چاہیے. یہاں بھی ہو سکتا ہے, نہیں بولے نہیں, تو انشاءاللہ انہوں نے سب سے پہلے کہا ہے, ہم دونوں بھائی انشاءاللہ اگلے جو ہے پروگرام میں آپ کے لیے کچھ بندوبست کریں گے, پھر انشاءاللہ اس نیکی کی غرض سے ہی باقی لوگ بھی شروع کریں گے. ٹھیک ہے نا, میں نے آپ سے پوچھا نہیں, اعلان کر دیا. بارک اللہ.